أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات لله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات لله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات الله عليم حكيم. سورة النور کی گزشتہ آیات میں ہم نے جو مسئلہ پڑھا تھا وہ قذف کا مسئلہ تھا، جو نہایت ہی حساس اور سنگین مسئلہ، اس کا تعلق کسی ایک فرد کی عزت و آبرو سے نہیں تھا اور نہیں ہوتا، بلکہ کئی خاندانوں کے خاندان اس کی زد میں آتے ہیں، اس لیے یہ شدید مسئلہ اس نوعیت کا اس طریقے پہ بیان کیا گیا کہ جو کسی پاک دامن پر الزام لگائے اس کی صحیح طریقے پہ تحقیق کی جائے، اور جب اس کا ثبوت نہ ہو اس کو الزام لگانے والے کو فوراً سزا ملنی چاہیے. ہمارے معاشرے میں چونکہ شرعی سزاؤں کا وجود نہیں ہے، اخلاقی پابندیاں بھی نہیں ہیں، شرم اور حیا تو عرصہ ہوا رخصت ہو چکا کہ غیرت نام تھا جس کا گئی تھی مور کے گھر سے، اب تو ہاں تو اس کا اثر یہ ہوا. اور پھر وہ جو مخلوط قسم کی پارٹیاں، موسیقی، فلمیں، ڈرامے، غیر ملکی کلچر، آرٹ، تہذیب، تمزق، نہ جانے کس کس نام سے غیر اسلامی اور بے دینی اور بے حیائی اور بے پردگی اور حرام کاری اور برائی کو ہمارے معاشرے میں بڑے عجیب طریقے سے داخل کیا جا رہا ہے. تعلیمی اداروں میں کورسز کی جو کلاس جو کتابیں ہیں ان میں نصاب تعلیم آپ دیکھ لیجئے تو ہر چیز متاثر نظر آتی ہے مسلم ملکوں اور مسلم معاشرے میں غرب کے اثر سے. وہ فکری محاذ پر جو کام ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہماری جو دینی توانائی اور صلاحیت تھی وہ کمزور پڑ چکی ہے، اس میں دراڑیں پڑ چکی ہیں روحانیت اور اخلاقی اقدار میں. اس لیے بڑا سہل ہے اور بالکل آسان بات ہے اور عام سی بات ہے، خصوصاً خواتین میں ذرا سی کسی سے مخالفت ہوئی اور رشتوں کے لین دین میں فوراً پاک دامن عورت کو بدنام کر دیا جاتا ہے، تاکہ اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو اس کا شوہر طلاق دے دے، اور اگر وہ بچی ہے، کنواری ہے، ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی، نسبتیں ہونی ہے، رشتے آ رہے ہیں، اس کو اس طریقے سے بدنام کیا جائے کہ اس کا کہیں رشتہ طے نہ ہو. جو بھی رشتہ مانگنے آئے پہلے سے محلے میں، پڑوس میں اور ان کے ہاں آ جا کے ٹیلی فون کے ذریعے یا کسی اور طریقے پہ یہ بتا دیا جائے کہ یہ لڑکی، یہ تو اچھی لڑکی نہیں ہے، اس کا تو کریکٹر خراب ہے، اخلاقی طور پہ کردار اس کا صحیح نہیں ہے. اسلامی معاشرے میں اس قسم کی بکواس کرنے والے لوگ، مرد ہوں یا عورتیں، خاندان کے لوگ ہوں یا دور کے، پڑوسی ہوں یا دور کے رہنے والے، اپنے ہوں یا پرائے، ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو تہمت، بدکاری اور جو رسوائی اور بدنامی کے بارے میں جو کچھ آپ نے کہا ہے اس کا ثبوت پیش کیجئے، ورنہ آپ کو سزا ملے گی. اور اس کی بھیج کئی گھر، خاندان اور افراد چڑھ چکے ہیں کہ رشتے واپس ہوئے، گھروں کے گھر اجڑ گئے ان الزامات اور اس بہتان کی وجہ سے، جو معمولی سی ذاتی دشمنی یا ویسے کسی بھی مخالفت کی وجہ سے عموماً لوگ اپنے مخالفین پر لگاتے ہیں. اس لیے سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، گزشتہ ہفتے درس میں ہم نے پڑھا، فرمایا سات ان گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھو جن کی وجہ سے لوگ ہلاک کر دیے جاتے ہیں. تو وہ لوگوں اور وہ عورتیں جو دوسروں کے بارے میں گھر گھر یہ بعض تو بی جمال و کردار نبھانے والی عورتیں جو گھر گھر صبح ہوئی اور انہوں نے اپنا برقع اور وہ چادر سر پہ رکھی اور پورے محلے کا گشت، فلاں کی بہو اور فلاں کی بیٹی اور فلاں کی بیوی، تو ہاں یہ اس قسم کی عورتیں اور اس قسم کے مرد، اللہ کے سامنے ان کا کیا معاملہ ہوگا، ہلاک کر دیے جائیں گے یہ لوگ. اور یہ ہلاک کر دیے گئے، ساری نیکیاں ضائع ہو گئی اور اس قسم کے لوگ ملعون ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہیں، وہ لوگ جو کسی پاک دامن مرد یا کسی پاک دامن عورت پہ الزام اور تہمت لگاتے ہیں. شرعی اسلامی معاشرے کو چاہیے کہ وہ شرعی عدالتوں کو قائم کرے, وہ شرعی عدالتیں جو با اختیار ہوں. اور پھر جس طریقے پہ یہاں اس ملک میں اللہ کی حدیں نافذ کی جاتی ہیں, اللہ کی حد جہاں نافذ کی جائے وہاں اس قسم کے جرائم سر نہیں اٹھاتے, اور وہاں اخبار کی سرخی میں یہ باتیں نہیں آتی. لیکن جرم کو ہوا دینا یہ بجائے خود جرم کی اشاعت ہے, جس سے بہت سارے جرائم اور بیماریاں پھیلتی ہیں. تو گزشتہ آیات میں قذف کے مسئلے کو بیان کیا گیا تھا. ہم نے اس سورت کے شروع میں پڑھا تھا کہ آغاز سورت میں زنا اور اس سے متعلق شرعی حد کو بیان کیا جا رہا ہے, اور اس کے بعد دوسرا مسئلہ وہ تھا قذف کا, اور اس کے بعد تیسرا مسئلہ اب یہ لعان کا مسئلہ ہے. تو گزشتہ درس میں اور گزشتہ آیات میں جو ہم نے یہ پڑھا کہ کسی پاک دامن پر اگر کوئی الزام لگائے, اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ جس پر الزام لگا ہے, اب یہ الزام غیر عورت اور غیر مرد نہیں بلکہ اپنے گھر کی اگر بات ہے, یعنی کسی مرد نے اپنی بیوی پہ الزام لگایا ہے, تو گزشتہ آیات میں تو یہ تھا کہ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ شوہر کی طرف سے بیوی پہ الزام لگے, اور فرمایا کہ یہ لعان, یہ لعان کا مسئلہ ہے, یہ یہاں بیان ہو رہا ہے. آیت نمبر 6 سے اس کا آغاز ہوا اور یہ آیت نمبر 10 تک ہے. یہ پانچ آیات ہیں جن میں مسئلہ لعان بیان ہوا ہے. گزشتہ آیات میں مسئلہ قذف تھا, اور اس سے قبل مسئلہ تھا زنا کی حد کا اور رجم کی حد کا. یہ تیسرا مسئلہ ہے اس سورت کا. اور اگلی آیات آیت نمبر 11 سے اس سورت کا جو سب سے اہم ترین مسئلہ ہے وہ شروع ہو رہا ہے, وہ اس کا معاملہ ہے, تہمت کا, جو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس کا تعلق ہے. لعان یہ لعنت سے ہے, اس کا لغوی معنی ہے ایک دوسرے پہ لعنت بھیجنا, ایک دوسرے پہ الزام لگانا, لان تان کرنا. اصطلاح میں شریعت کی زبان میں لعان کہتے ہیں کہ جب شوہر بیوی پر الزام لگائے اور یہ الزام دو طرح کا, اس سے یعنی اس کی دو نوعیتیں ہیں. ایک الزام تو زنا کی تہمت ہو, اور یا یہ پیدا ہونے والے بچے یا جو شکم میں ہے اس کے بارے میں یہ کہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے. جب یہ معاملہ ہو تو اس سے کہا جائے گا کہ چار گواہ پیش کرو, جو گواہی دیں کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو درست ہے, اور تمہاری بیوی واقعی جو تہمت تم لگا رہے ہو اس تہمت کے چار گواہ ہیں, اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تم اپنے اس کہنے میں اگر سچے ہو تو بیوی کو بھی بلایا جاتا ہے, شوہر کو بھی بلایا جاتا ہے, دونوں کو قسم دی جاتی ہے. پہلے شوہر سے کہا جاتا ہے کہ تم چار مرتبہ قسم کھاؤ, کیونکہ چار گواہ نہیں لا سکے. اب چار گواہ نہ پیش کرنے کی وجہ سے کہا گیا کہ تم چار مرتبہ قسم کھاؤ کہ جو کچھ میں اپنی بیوی کے بارے میں کہہ رہا ہوں اس میں میں سچا ہوں, اور پانچویں مرتبہ یہ کہو کہ اگر میں چھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت. اور اس کے بعد پھر بیوی سے کہا جائے گا کہ وہ چار مرتبہ قسم کھائے, اور وہ یہ کہے کہ جو الزام مجھ پر میرا شوہر لگا رہا ہے اس میں یہ جھوٹا ہے, پانچویں بار وہ یہ کہے کہ جو کچھ میں کہہ رہی ہوں یہ صحیح ہے اور میں پاک دامن ہوں, اور جو کچھ میرا شوہر کہہ رہا ہے یہ غلط ہے. پانچویں مرتبہ اس سے یہ کہا جائے گا. احادیث میں جو دوسرے مسائل بیان ہوئے ہیں ان میں یہ آتا ہے, جیسا کہ ہم پڑھیں گے اس حدیث کو, کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو بلا کر پہلے سمجھاتے تھے. فوعدہ وذکرہ, فوعدہ وذکرہ, پہلے شوہر کو پھر بیوی کو کہ اللہ سے ڈرو, اور ان عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ. دیکھو دنیا میں جو سزا تمہیں مل جائے گی یہ آخرت کی سزا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے, اس لیے اگر گناہ تم نے کیا ہے اس کا اعتراف کر لو. شوہر سے کہا جائے گا کہ اگر تم الزام لگانے میں چھوٹے ہو تو اعتراف کر لو کہ تم جھوٹ بول رہے ہو, تمہیں 80 کوڑوں کی سزا ملے گی. یہ اس سزا سے کم ہے اور بہت کم ہے جو تمہیں آخرت میں ملے گی اس تہمت کی جو تم اپنی بیوی پہ لگا رہے ہو. 4 مرتبہ کے بعد جب 5ویں مرتبہ وہ یہ کہنے لگے کہ جو کچھ میں یہ کہہ رہا ہوں, 4 مرتبہ قسم کھانے کے بعد پھر اس سے کہا جائے گا کہ دیکھو اب آخری مرتبہ تمہیں یہ کہا جا رہا ہے تو تم اب بھی سوچ لو. اس کے بعد پھر اس سے کہا جائے گا کہ ہاں اب تم یہ کہو کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت, اور بیوی کو بلا کر اس سے بھی یہی بات کی جائے گی, اور وہ یہ کہے کہ جو کچھ یہ کہا جا رہا ہے اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر اللہ کا غضب. عورت کے لیے غضب کا لفظ استعمال ہوا اور شوہر کے لیے لعنت کا, فرمایا اس لیے کہ عموماً عورتوں میں لعنت کو اتنا اہم اور اتنا خطرناک نہیں سمجھا جاتا جتنا غضب الہی کو سخت سمجھا جاتا ہے, کیونکہ عورتوں میں لان تان تو عام سی بات ہے. مرد چونکہ اور دوسرے جرائم اور گناہوں کا ارتکاب تو کرتے ہیں لیکن مردوں میں عام طور پہ لان تان نہیں ہوتا, اس لیے مرد سے یہ کہا گیا کہ تم یہ 5ویں بار کہو کہ جو کچھ یہ میں کہہ رہا ہوں اگر اس میں میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت, یعنی اللہ کی لعنت کا معنی ہے اللہ کی رحمت سے دوری. اور عورت سے کہا گیا کہ اللہ کا غضب, غضب میں لعنت بھی شامل ہے اور اللہ کا عذاب بھی شامل ہے, تو غضب لعنت سے زیادہ سخت چیز ہے. یہ وہ مسئلہ ہے لعان کا جو ان آیات میں بیان ہو رہا ہے. والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم, والذین یرمون ازواجہم, اور وہ لوگ جو الزام تہمت لگائیں ازواجہم اپنی بیویوں پر, ولم یکن لہم شہداء, ان کے پاس گواہ نہ ہو, الا انفسہم, سوائے ان کی اپنی ذات کے, یہ خود ہیں لیکن اس کے علاوہ اپنے علاوہ کوئی گواہ نہیں ہے, فشہادت احدہم, ان میں کے کسی ایک کا کی جو گواہی ہے, 4 شہادات باللہ, 4 گواہیاں ہوں گی یعنی 4 قسمیں ہوں گی اللہ کے نام پر, یعنی اس کو 4 مرتبہ قسم دی جائے گی. انہو لمن الصادقین, کس بات پر قسم دی جائے گی؟ اس پر کہ یہ سچا ہے, جو کچھ یہ کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے. والخامسۃ, اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گا, ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین, اگر یہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت. اور کہا کہ ویدرأ عنہ العذاب, اور عورت اپنے آپ کو, ویدرأ عنہ العذاب, اور ٹل جائے گی, درأ یدرأ کسی چیز کا ٹل جانا, ہٹ جانا, بچاؤ, ویدرأ عنہ العذاب, اور اس عورت سے ٹل جائے گی سزا, وہ سزا جو زنا کے ثبوت کے بعد اس کو ملنی ہے, وہ سزا ٹل جائے گی اگر یہ قسم نہیں کھاتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اعتراف ہے اس بات کا کہ جو کچھ شوہر نے کہا وہ صحیح ہے, اور اگر یہ بھی اس کے مقابلے میں قسم کھاتی ہے تو فرمایا کہ اگر یہ اپنے آپ کو سزا سے بچانا چاہے اور یہ سچی ہے تو ان تشہد اربع شہادات باللہ، یہ چار مرتبہ قسم کھائے، انہ لمن الکاذبین، اس بات پر کہ شوہر جھوٹوں میں سے ہے، جو کچھ وہ بول رہا ہے کہہ رہا ہے وہ جھوٹ ہے. والخامسۃ، اور پانچویں مرتبہ یہ کہے، ان غضب اللہ علیہا، کہ اس پر اللہ کا غضب ہو، یعنی اپنے بارے میں کہے، ان کان من الصادقین، اگر شوہر سچا ہے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، نہ ہوتی اور یہ مسائل بیان نہ ہوتے تو تمہارے خاندانی مسائل کون حل کرتا. وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا حکمت والا ہے. امام بخاری نے صحیح بخاری میں اس ان آیات کی تفسیر میں لکھا کہ بنی عجلان قبیلے کے سردار تھے عویمر، ان عویمر اتا عاصم بن عدی وكان سيد بني عجلان فقال كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا ايقتله فتقتلونه ام كيف يصنع صلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. عاصم بن عدی یہ بنی عجلان قبیلے کے سردار ہیں، ان کے پاس ایک اور صاحب ہے، ان کا نام ہے عویمر، وہ آئے. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو دیکھے تو وہ کیا کرے، اسے قتل کر دے؟ تو تم اسے قتل کر دو گے قصاص میں، کیا کرے؟ تم یہ مسئلہ میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو. جب رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ مسئلہ پوچھا گیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سوال کو پسند نہیں کیا اور جواب نہیں دیا. عمر نے کہا، عمر نے کہا کہ اللہ کی قسم میں تو ضرور پوچھ کے رہوں گا. یعنی پہلے عویمر یہ صحابی ہے، انہوں نے بھیجا عاصم ابن عدی کو، ان کو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب نہیں دیا. اب یہ خود آئے اور خود آ کر انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہے. تو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے اس سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا، تو یہ شان نزول ہے ان آیات کا. دوسری بعض روایات میں یہ آتا ہے، ان روایات اور یہ دوسری روایت جو ہے یہ متفق علیہ ہے، اس میں یہ آتا ہے کہ ہلال ابن امیہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے اپنی بیوی پہ تہمت لگائی اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور کہا کہ یہ معاملہ ہے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جو الزام اپنی بیوی پہ لگا رہے ہو اس کے لیے چار گواہ لاؤ، ورنہ 80 کوڑوں کے لیے تیار ہو جاؤ. تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں جب تک چار گواہوں کو تلاش کروں گا کیا اتنی دیر تک جس مرد کو میں نے اپنی بیوی کے پاس دیکھا وہ انتظار کرے گا میں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام خاموش ہو گئے، فرمایا کہ اللہ کے حکم کا انتظار کرو. اور ایک روایت میں یہ فرمایا کہ بات وہی ہے کہ یا چار گواہ لاؤ اور یا تمہیں 80 کوڑے لگیں گے. اب ہلال ابن امیہ بہت پریشان ہوئے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، مجھے یقین تھا کہ چونکہ میں سچا ہوں اس لیے میرے بارے میں ضرور اللہ تعالی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کچھ بتائے گا. فرمایا کہ اسی واقعے کی وجہ سے یہ آیات نازل ہوئیں، والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، کہ گواہ مشکل ہے پیش کرنا اور یہ تو بہت ناممکن سی بات ہے کہ اس وقت وہ مرد جائے اور باہر سے گواہوں کو تلاش کرتا پھر. تو فرمایا کہ اس کا حل یہی ہے کہ نہ تو تمہیں یہ اجازت دی جا سکتی ہے کہ ہر آدمی اپنے ہاتھ میں قانون لے لے اور کون جانے کہ کون سچا ہے. ایک شخص واقعی اپنی بیوی کو اس برے کام پہ دیکھتا ہے اور اس نے بیوی کو یا اس مرد کو قتل کر دیا جو یہ جرم کر رہے تھے. لیکن بیسیوں ایسے واقعات ہوں گے کہ شوہر اپنی کسی مخالفت یا دشمنی کی وجہ سے یوں ہی بیوی کو بھی قتل کر دے گا اور کسی باہر کے آدمی کو یوں ہی اپنے گھر بلا کے قتل کر دے گا اور لوگوں سے یہ کہتا پھرے گا کہ میں نے ان کو اس لیے قتل کیا کہ یہ بری نیت سے میری بیوی کے پاس آیا تھا, اس لیے میں نے دونوں کو قتل کر دیا. اس طریقے پہ بات بگڑ جائے گی. فرمایا کہ حل یہی ہے کہ اس کے لیے گواہ ہو اور یا قسم کھائی جائے, اور قسم کھانے میں اگر وہ مسلمان ہیں, اللہ سے ڈرنے والے ہیں, ان کو آخرت کا خوف, اللہ کا خوف دلایا جائے کہ دیکھو یہاں پہ 80 کوڑے کھا لینا یہ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا جہنم کا عذاب ہے, تو دونوں میں سے ایک ضرور جھوٹا ہے, دونوں میں سے ایک ضرور جھوٹا ہے. اگر بیوی جھوٹی ہے اور وہ اعتراف کر لیتی ہے اپنے گناہ کا تو اس کو شادی شدہ ہے تو رجم کی سزا, اور اس مرد کا معاملہ ہے کہ اس نے جو الزام لگایا ہے اگر وہ الزام درست ہے تو اس کی کہی ہوئی بات درست ثابت ہوئی اور جرم کرنے والے کو سزا مل گئی, اور جو کچھ اس نے کہا وہ ثابت یہ ہوا کہ جھوٹ تھا, تہمت تھی, الزام تھا, یا اس نے خود اعتراف کر لیا کہ ہاں میں نے دشمنی اور غصے میں آ کر یوں ہی الزام لگایا تھا, تو اب اس کو 80 کوڑوں کی سزا ملے گی. فرمایا کہ یہ سزا آخرت کی سزا سے بہت کم ہے, اس لیے اپنے مسائل کو یہیں پہ حل کرو. تو اس روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عویمر والے واقعے کے بعد ارشاد فرمایا کہ قد انزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنها. دونوں نے فلاعنها, دونوں نے ملاعنہ کیا یعنی قسمیں, اور جب دونوں نے قسمیں کھا لی, حالانکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دونوں سے فرمایا کہ دیکھو تم دونوں میں کوئی ایک جھوٹا ہے اور یہ اللہ جانتا ہے کہ کون جھوٹا ہے, اس لیے جب دونوں نے قسم کھا لی تو فرمایا کہ جب دونوں فریق قسم کھا لیں لعان کے مسئلے میں تو اب اس شوہر کے لیے ضروری ہے کہ یہ اس بیوی کو چھوڑ دے. فقہا میں سے بعض نے کہا کہ مسئلہ لعان دونوں طرف سے اگر قسم کھا لی جائے تو اب یہ خود بخود ہی ایک دوسرے پر حرام ہو گئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. احناف کے ہاں یہ ہے کہ ملاعنہ یعنی لعان کے بعد شوہر طلاق دے دے, یا قاضی جو ملاعنہ کرا رہا ہے وہ ملاعنہ کے بعد دونوں کو الگ کر دے, تو قاضی کا دونوں کو الگ کرنا یہ طلاق بائن سمجھا جائے گا, اور طلاقیں یہ تین ہوں گی, تین مرتبہ یہ شوہر یا قاضی کہے کہ فلاں بنت فلاں کو تین مرتبہ طلاق ہو گئی اسی مجلس میں, یہ تین طلاقیں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو ایک دوسرے سے الگ کر دیں گی. تو یہاں پر جو مسائل ہیں ان آیات میں اس کی روشنی میں امام مسلم نے صحیح مسلم میں اس مسئلے کو بیان کیا, یہی جو یہاں پر ہے کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا جو صحیح مسلم میں ہے کہ ان سعد بن عبادۃ رضی اللہ عنہ قال یا رسول اللہ ان وجدت مع امرأتی رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء قال نعم. سعد بن عبادہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر ایسی صورتحال ہو تو کیا میں چار گواہوں کو کہیں سے تلاش کروں یا کیا کروں؟ فرمایا کہ ہاں چار گواہوں کا ہونا ضروری ہے. اور دوسری حدیث میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب وعظ و نصیحت فرماتے عبداللہ ابن عمر نے صحیح مسلم میں اس ارشاد کو نقل کیا، وعظہ وذکرہ واخبرہ ان عذاب الدنیا اہون من عذاب الاخرہ، اور عورت سے بھی یہ کہتے، فوعظہا وذکرہا واخبرہا. اور انہی روایات میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ اگر ملاعنہ ہو جائے تو یہ سہل یہ فرماتے ہیں کہ فتلاعن فی المسجد وانا شاہد قال فی الحدیث فطلقها ثلاثا قبل ان یأمرہ. اور دوسری حدیث جو صحیح بخاری میں ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ کہتے ہیں کہ لاعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت رضی اللہ عنہما یہ کہتے ہیں کہ لاعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین رجل و امرأة من الانصار وفرق بینهما. یہی معاملہ جو تہمت سے متعلق ہے، اس میں ایک روایت وہ ہے کہ ایک موقع پہ جب دونوں مرد اور بیوی، شوہر اور بیوی کو پیش کیا گیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، متفق علیہ حدیث ہے، تو شوہر سے جب کہا گیا اس نے قسمیں کھائیں، اور جب عورت آئی تو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے سمجھایا کہ دیکھو تم دونوں میں کوئی ایک جھوٹا ہے، تو تم اللہ سے ڈرو، اور واقعی اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ تم سے یہ جرم ہوا ہے تو اس کا اعتراف کر لو. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے وہ رکی، اور پھر اس نے آہستہ سے کہا جو قریب بیٹھے ہوئے چند صحابہ نے سنا کہ نہیں، میں اپنی قوم کو رسوا نہیں کروں گی. اور پھر اس نے پانچویں مرتبہ یہ کہا کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں فرمایا کہا کہ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، جو کچھ شوہر کہہ رہا ہے اگر یہ سچ ہے مجھ پہ اللہ کا غضب، تو یہ اس نے کہہ دیا. تو سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لعان کے بارے میں اگر صریح حکم اللہ کی طرف سے نازل نہ ہوتا تو اس کا فیصلہ میں کسی اور طریقے سے کرتا، یعنی اس عورت کو سزا ملتی جس نے یہ جملہ کہا، لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے حکم نازل ہو گیا کہ وہ اعتراف نہیں کر رہی، جب اس نے اعتراف نہیں کیا تو آپ اس کو اعتراف کرنے پہ مجبور نہیں کر سکتے. چند صحابہ نے یہ سنا، اس نے یہ کہا کہ میں اپنی قوم کو رسوا نہیں کر سکتی، یعنی وہ گناہگار تھی، لیکن اس نے اعتراف نہیں کیا. پانچویں مرتبہ یہ کہہ دیا اس نے کہ مجھ پہ اللہ کا غضب ہو اگر جو الزام مجھ پہ لگا ہے وہ الزام صحیح ہے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس جملے میں فیصلہ کرنے والوں کے لیے سبق ہے کہ وہ جو فیصلہ کرنے والے قاضی یا حاکم یا ثالث یا وہ کہ جو ان امور کے فیصلے کرتے ہیں، وہ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے، اور نہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ناقص کیے گئے کسی فیصلے کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں. یہاں یہ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا کہ اللہ کی طرف سے اگر یہ لعان کا مسئلہ نازل نہ ہوتا تو میں اس کا مسئلہ، اس کا کوئی اور حل سوچتا، اس عورت کو سزا ملنی چاہیے تھی، لیکن چونکہ اس نے چار قسمیں کھا لیں اور پانچویں مرتبہ جو کہنا تھا وہ کہہ دیا. اور ہاں، فرمایا کہ ایک واقعہ بچے سے متعلق ہے کہ اگر بچے کے بارے میں شوہر اگر انکار کرتا ہے تب بھی لعان کا مسئلہ ہوگا، قسم دی جائے گی دونوں کو، اور اس کے بعد اگر دونوں قسم کھا لیں تو علیحدگی ہو جائے گی اور بچہ ماں کو ملے گا، اس کی نسبت ماں کی طرف ہوگی اور اس کا حصہ ماں کی وراثت میں ہوگا. اور فرمایا کہ محض شبہ کی بنیاد پر کسی پر الزام نہ لگاؤ. فرمایا کہ یہ صحیح بخاری میں یہ روایت ہمیں ملتی ہے کہ ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام اسود. یا رسول اللہ میں اور میری بیوی اور ہمارے خاندان میں ہم میں سے کسی کا رنگ ایسا نہیں ہے اور ہمارے ہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کا رنگ بہت کالا ہے اور یہ نہ ماں پہ گیا ہے اور نہ مجھ پہ گیا ہے، مجھے شبہ ہے کہ یہ بچہ. تو آپ نے فرمایا کہ حل لک من ابل، لگ کے تمہارے اونٹ ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں؟ عرض کیا کہ ہاں اونٹ تو ہے میرے. تو پوچھا کہ ما الوانوہا، ان کا رنگ کیسا ہے؟ قال حمر، کہا کہ وہ سرخ ہیں. قال هل فيها من اورق، ان میں کوئی خاکی رنگ کا بھی ہے یا سب سرخ اونٹ ہیں؟ میں کہ ہاں ایک دو خاکی رنگ کے بھی ہیں. تو پوچھا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ یہ خاکی رنگ والا کہاں سے آ گئے، جب سارے اونٹ اور جتنی اونٹنیاں ہیں سب سرخ ہیں، تو یہ خاکی اونٹ تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ قال لعله نزعه عرق، فرمایا کہ یہ اس میں سے کسی مادہ نے کسی اور کی رگ کھینچ لی. یعنی مقصد یہ ہے کہ اونٹوں کی جو پرانی نسل چلی آ رہی ہے ہمارے پاس سرخ اونٹوں کی، تو ان میں کوئی ایسا بھی ہوگا ان اونٹوں کے باپ داداؤں میں، یعنی اونٹوں کی جو نسل ہے اس میں، کہا اس صحابی نے جو خاکی کلر کا ہوگا تو اس کا اثر جو ہے یہ تیسری چوتھی نسل میں آ گیا. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لعل ابنک ھذا نزع، تو اپنے بیٹے کے بارے میں یہی سمجھو کہ تمہارے باپ دادا پر دادا میں کوئی ایسا ہوگا جس کا رنگ سانولا ہوگا، تو تمہارے یہاں جو لڑکا پیدا ہوا ہے اس کا رنگ اپنے دادا پر دادا پہ گیا. اتنی سی بات ہے، صرف رنگ اور کلر کی وجہ سے تہمت لگانا یہ تو بہت بڑی بات ہے، اس سے آپ نے منع کیا. تو فرمایا کہ یہ ہے مسئلہ لعان، کوئی شخص اپنی بیوی پر تہمت لگائے یا اپنی اولاد کے بارے میں یہ کہے کہ یہ میری نہیں ہے، تو اس کا حل چار گواہ، اور چار گواہ اگر نہیں ہے تو چار مرتبہ اس کو قسم، اور پانچویں بار یہ الفاظ وہ کہے جو ان آیات میں بیان کیے. اور یہی معاملہ عورت کے ساتھ ہے. آخر میں فرمایا کہ یہ تمہارے وہ مسائل ہیں جن مسائل کا حل تمہیں تمہارے اللہ نے، تمہارے رب نے، تمہارے خالق و مالک نے دے دیا. اب جو طریقہ ان کے حل کرنے کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتایا گیا اس پر عمل کرو. شرعی عدالتیں اور شرعی عمارتیں جہاں قائم ہوتی ہیں وہاں کے مسلمان اس لحاظ سے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ ان کے درمیان اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، اور جہاں دوسری عدالتیں کام کرتی ہیں یہودیوں کی، نصرانیوں کی، جیسے ہمارے ملک میں ہے کہ عدالتوں کا نظام وہ یورپی اور نصرانیوں کے ملکوں والا نظام ہے، عدالت کا نظام سارا غیر اسلامی، تعلیمی نظام غیر اسلامی، اقتصادی. تو اب اس میں یہ ہے کہ وہ وکیل اور جج جس کو سورہ فاتحہ ناظرہ دیکھ کر سورہ فاتحہ وہ مسکین بیچارہ پڑھ نہیں سکتا، اب اس سے آپ کہیں کہ مسئلہ لعان ذرا بیان کرو، تو اس کو کیا پتہ لعان کیا ہوتا ہے، اسے کیا پتہ قذف کیا ہوتا ہے، اسے کیا پتہ رجم کیا ہوتا ہے. تو شرعی عدالتوں کا قیام یہ ضروری ہے، جہاں مسلمانوں کی آبادی ہو وہاں شرعی امارت اور شرعی عدالت کا ہونا نہایت ہی ناگزیر اور ضروری ہے، تاکہ مسلمان اپنے مسائل عدالت میں لے جا کر قرآن و سنت کے مطابق حل کروائے، ان کے فیصلے وہ ہوں جو فیصلے اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے. صلی اللہ علیہ وسلم علی سیدنا محمد وعلیٰ آلہ وسلم.